نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وغلا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب بحقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد اذان گرامی قدر حسب عادت حسب معمول فقہ مسئلہ اور چونکہ نیت پر بات ہو رہی ہے اور مسلسل آپ عزیزان اسی حوالے سے سماعت فرما رہے ہیں تو آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک اور پہلو پر سے پردہ اٹھایا جائے اور ایک اور اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا گہرائی میں جا کر نیت کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اس لیے کہ اہم ترین موضوعات میں سے ہے نیت اس لیے کہ جتنی عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں دنیا میں جتنے کام ہم انجام دیتے ہیں ان سب کا دار و مدار نیت ہے ہم نیت کے ساتھ اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں عزیزان کل ہم نے نیت کے حوالے سے ایک بات عرض کی تھی کہ نیت کا ایک اہم ترین حصہ ہے قربتاً اللہ جب ہم کسی بھی عبادت کو انجام دیتے ہیں تو یہ ہے کہ اس عبادت کو ہم نے قربتاً اللہ انجام دینا ہے اور قربتاً اللہ انجام دینے کا مطلب یہ ہے اس کا ترجمہ ہی ہے جو معنی ہے فقہی مسئلے کے اعتبار سے جو ہم سب بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے تو عبادت اسی وقت عبادت یہ طے ہو کہ جو عبادت میں انجام دے رہا ہوں یہ پروردگار نے حکم دیا ہے اور جب اس کے حکم کے مطابق میں اس کی تعمیل کروں گا تو عبادت بنے گی ورنہ وہ عبادت نہیں بنے گی وہ جھوٹ ہے وہ پروردگار کی ذات پر جب میں کہتا ہوں قربت اللہ یعنی میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہوں کہ معبود میں اپنے کر رہا ہوں جو تو نے کہا ہے فرمانے تو اگر اس نے نہیں کہا تو اس کا مطلب جھوٹ ہے اس کا مطلب بہتان ہے ہم نے جناب علی زمن میں ایک بات عرض کی نماز کے حوالے سے اور دوران تشہد شہادت ثالثہ کی گواہی کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت یہ واقعاً اساسہ ہے بیک بون ہے یہی روح ہے تشیع کی اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر تشیع کے پاس کچھ بھی نہیں ہے علی ولی اللہ وہ بنیاد ہے جس پر ساری کی ساری تشیع قائم ہے لیکن ہم نے عرض کیا تھا کہ نماز میں اس کے تذکرے کی بہت سارے مراجعین نے اجازت نہیں دی تو ہم بات کر رہے تھے ان جذباتی اہل ایمان کی صاحبان ایمان کی یا بعض اوقات اصحاب ممبر کی جو بڑے جذبات میں ایسے ناروا اور نازیبا الفاظ مراجعین کے بارے میں استعمال کرتے ہیں، ان مراجعین کے بارے میں کہ جو دوران نماز تشہد کے عالم میں شہادت ثالثہ کی اجازت نہیں دیتے، لیکن بہرحال میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں کہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دور میں جب زمانے کے امام پردہ غیبت میں ہیں تو وہ کسی نہ کسی صاحب علم کو فالو کرے گا، اس لیے کہ زمانے کے امام نے فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہیں یا ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ تو آپ جس مرجع کو فالو کرتے ہیں، اگر آپ کسی ایسے مرجع کو فالو کرتے ہیں کہ جو آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ تشہد کے دوران شہادت ثالثہ کا تذکرہ کریں اور آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ ضرور اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا زین گرامی کہ اس میں کوئی ذاتی پسند یا ناپسند کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر صرف ذاتی پسند کی بات ہو تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ نہ کروں، صرف علی ولی اللہ پڑھتا رہوں، لیکن یہ ذاتی پسند ناپسند جو ہے وہ ممبر سے بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ مولا امیر کا ذکر جو ہے وہ زندہ رہے، قائم رہے، اور یہ ذکر قائم رہنا ہے زین گرامی، میری اور آپ کی اوقات نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے مولا امیر کے ذکر کو زندہ کریں۔ ہم نے مولا امیر کے ذکر کو زندہ نہیں کیا، مولا امیر کے ذکر نے ہمیں زندہ کر کے رکھا ہوا۔ یہ مولا امیر کا احسان ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی ذرا نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نام کے ذاکرین میں شامل فرمایا ہے۔ اور یقیناً یہ اتنی آسانی سے چیزیں نہیں مل جاتی ہیں، اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا والدین میں کردار میں طہارت نظر آتی ہے، خون میں شرافت نظر آتی ہے، دودھ میں شرافت نظر آتی ہے، تب انسان علی ابن ابی طالب کا ماننے والا پیدا ہوتا ہے، تب اس کے قدم بڑے آسانی کے ساتھ فرش اعضا پر آ پاتے ہیں، ورنہ اتنی آسانی سے فرش اعضا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ خیر، اس مسئلے کے حوالے سے میں مزید بات کو آگے بڑھاؤں۔ نیت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ہم یہ بات عرض کر رہے تھے کہ صاحب نیت میں قربتاً اللہ، اور قربتاً اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ اب ایک بہت ہی حساس مرحلے پر لے کر جانا چاہ رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آج بھی ہم دو چار منٹ زیادہ اس نیت کے موضوع پہ بات کریں گے، لیکن بڑی خوبصورت بات ہے، اور اگر اپنی بات سمجھا پایا انشاءاللہ تو محظوظ ہوں گے اور ایک علمی استفادہ ہوگا انشاءاللہ۔ اذان، جب ہم عبادت انجام دیتے ہیں تو ہم نے کہا کہ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ اب ہم ایک بات کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، اپنی بات خدا کرے کہ میں آسان اور سادہ الفاظ میں سمجھا پاؤں۔ جب فجر کی اذان ہوتی ہے مثال کے طور پر، اور ہم فرض کر لیتے ہیں جناب علی کے اسلام آباد میں مومنین کی تعداد مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ 1,00,000 آدمی رہتے ہیں، یہاں پر 10,00,000 رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، ایک مثال صرف مثال بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو فگر سے مت لیجیے گا، 1,00,000 آدمی رہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو کیا 1,00,000 کے 1,00,000 مصلے پر نظر آتے ہیں؟ جواب یہ کہ نہیں۔ اچھا، نہ فقط شیعوں میں، اہل سنت میں بھی یہی حال ہے، ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت 100% مصلے پر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سب کے لیے۔ اب ہم جو ہے وہ شیعہ سننے کی بات نہیں کرنا چاہ رہے، ہم ایکچولی نیت کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بات پھر کہیں اور چلی جائے گی اگر شیعہ سننے میں پڑ گئے تو۔ تو ہم مثال کے طور پر 1,00,000 انسان مسلمان رہتے ہیں جن کو نماز پڑھنی تھی، 1,00,000 کے لیے پروردگار کا حکم تھا کہ نماز پڑھو، آئے کتنے مسلے پر اس 1,00,000 میں سے؟ 5%۔ عام طور پر جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 5% لوگ آتے ہیں مسلے پر، 95% 90% جو ہے وہ اس حکم پر عمل نہیں کرتے۔ اب 1,00,000 میں سے مثال کے طور پر 5,000 یا 10,000 آدمی مسلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو حکم تو 1,00,000 کے 1,00,000 سب کے لیے تھا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ انسان کو بستر سے اٹھا کر مسلے پہ لا کے کھڑا کر دے، کچھ اور بھی چاہیے۔ بھائی ایک ہی گھر میں دو بھائی ہیں، ایک آگر گیا مسلے پر، دوسرا نہیں آیا، حکم دونوں کے لیے تھا، تو ایک نے اس حکم کے باوجود اٹھنا گوارا نہیں کیا، بستر کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، مسلے پر آنا گوارا نہیں کیا۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ غور فرما رہے؟ اور جبکہ دوسرے نے جو ہے وہ بستر چھوڑ دیا، کھڑا ہوا، وضو کیا، مسلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر صرف حکم الہی کی وجہ سے ہوتا تو وہ تو دونوں کے لیے تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف حکم الہی کی بنیاد پر یہ نہیں آیا، کچھ اور بھی ہے جس کی وجہ سے مسلے پر آیا۔ اب میں اتنی مشکل بات کو ایک بہت ہی سادہ ایگزامپل میں لے کے جاتا ہوں تو بات آرام سے سالو ہو جائے گی، آپ کسی اسکول کے بچے کو دیکھیں یا اسکول کے بچوں کو دیکھیں جو اپنے گھر میں ہوم ورک کر رہے ہوں. ابھی چھوٹے بچے ہیں نا, معصوم بچے ہیں, فرض کریں اسکول میں ٹیچر نے ہوم ورک دیا, ہوم ورک کر رہے ہیں, آپ بچے سے پوچھیں بیٹا تو ہوم ورک کیوں کر رہے ہو؟ ابھی بچہ اپنی سادگی میں دو تین الگ الگ طرح کے جوابات ہیں جو آپ کو ملتے ہیں. ایک بچہ آپ کو ملے گا, آپ سے پوچھیں گے بیٹا آپ ہوم ورک کیوں کر رہے ہیں؟ وہ بچہ مسکرا کے کہے گا کہ جب میں ہوم ورک کرتا ہوں تو مجھے ٹیچر گڈ لکھ کے دیتے ہیں, ایکسلنٹ لکھ کے دیتے ہیں, ویری گڈ لکھ کے دیتے ہیں, اسٹار بنا کے دیتے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب مجھے ٹیچر یہ گڈ اور اسٹار اور سرٹیفکیٹ وغیرہ ملتے ہیں. اچھا ایک دوسرا بچہ آپ کو ملا اسی کلاس کا, اسے پوچھا تم ہوم ورک کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا کروں, اگر نہیں کرتا ہوں تو بڑی پٹائی ہوتی ہے. استاد جو ہے وہ بڑی پٹائی کرتے ہیں, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پٹائی سے بچنا ہے. اب ذہن گرامی ذرا غور کیجئے گا کہ جیسے ہی استاد چینج ہوا اور اس نے گڈ دینا بند کر دیا, بچہ ہوم ورک کرنا ختم کر دے گا آہستہ آہستہ, کیونکہ اس کو شوق تھا کس چیز کا, گڈ لینے کا, مثال کے طور پر ایکسلنٹ لینے کا, اسٹار لینے کا. اور جس بچے کو خوف تھا کہ استاد پٹائی کرنے والے ہیں, اس کو پتہ چل گیا کہ جو استاد آنے والے تھے کل ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک ہفتہ نہیں آنے والے. دل کی دعا بھی یہی ہوتی ہے ایسے بچوں کی, ہے نا؟ ہم سب نے شاید ایسی بچپن میں دعائیں کی ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے ہی پتہ چلا کہ اس استاد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پر, وہ نہیں آنے والے ایک ہفتہ, یہ خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے نہیں آنے والے, تو بچے نے جو ہے نا اگر خدا لکھا تھا اور نقطہ لگانا باقی تھا تو نقطہ بھی نہیں لگائے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے جب استاد آئیں گے تب دیکھی جائے گی, وہ ہوم ورک چھوڑ دے گا. ایک تیسرا بچہ نظر آئے گا آپ کو, وہ کہے گا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے گڈ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا, مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ پٹائی ہونی کہ نہیں ہونی, مجھے پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا ہے, لہٰذا میں تو پڑھائی کروں گا. اور ایک چوتھا بچہ بھی ہوگا, وہ کہے گا گڈ ملتا ہے, ملے, مار پڑتی ہے, پڑھے, میں نے ہوم ورک نہیں کرنا, وہ روزانہ مار کھانے والوں میں کھڑے ہیں. تو جو 90,000 جو نہیں جاگ رہے وہ تو وہ ہے, وہ جانے خدا جانے, لیکن جو مسلح پر بھی آئے ان میں بھی تین کیٹیگریز ہیں, یاد رکھیے گا. بعض اوقات میں نے کہا کہ بابا تم مسلح پر آگے کیوں آ گئے؟ کہا مسلح پر آؤں گا تو پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ جنت ملے گی. دوسرے سے پوچھا تم مسلح پر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ خدا نے کہا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو قبر میں عذاب ملے گا. اور تیسرا وہ ہے, اس نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ جنت ملنی ہے کہ نہیں ملنی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ عذاب ملنا ہے کہ نہیں ملنا, کیا کافی نہیں ہے کہ میرے پروردگار نے مجھ سے کہا ہے کہ مسلح پر آ جا؟ بس یہی ہے جو نہج البلاغہ میں میرے مولا نے فرمایا, کچھ ہیں جو جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں, یہ تاجروں کی عبادت ہے, کچھ ہیں جو جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں, یہ غلاموں اور قیدیوں کی عبادت ہے, اور کچھ ہیں جو اللہ کو قابل عبادت سمجھ کر عبادت کرتے ہیں, یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. غور فرمائے تھے گرامی. تو یہ نیت جو ہوتی ہے, اب اس کو ہم علماء, یعنی جو علماء جو پڑھتے ہیں تو ہم جیسا طالب علم جب بیان کرتا ہے اس کے الفاظ میں جو کتابوں میں جو الفاظ لکھے باعث اور داعی, میں مشکل الفاظ میں نہیں جاتا, میں کہتا ہوں کیوں نمبر ون کیوں نمبر ٹو. کیوں نمبر ون کا جواب کیوں ہے, نماز کیوں پڑھی؟ اس کا جواب ہے قربت اللہ, اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے. اب پھر دوسرا سوال ہے اللہ کا حکم کیوں مانا؟ تو پھر کوئی کہے گا جنت کے لیے, کوئی کہے گا عذاب سے بچنے کے لیے, کوئی کہے گا خدا کی عبادت کے لیے, خدا کو لائق عبادت جان کر. اچھا ذہن گرامی خدا کا کرم دیکھیں, یہ ہے خدا, یہ ہے توحید شناسی, یہ ہے معرفت پروردگار. ان تینوں میں سے کون سی عبادت صحیح ہے, کون سی غلط ہے؟ اگر پروردگار نے کہہ دیا ہوتا کہ صرف تیسری والی کو صحیح مانوں گا, میں اور آپ کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ اس کا کرم ہے, اس نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بندے, اگر تو جنت کے شوق میں آ رہا ہے تب بھی تیری عبادت مجھے پیاری ہے. کتنا کریم ہے وہ پروردگار, اگر تو جہنم کے خوف سے آ رہا ہے تب بھی تیری عبادت مجھے پیاری ہے, اور اگر تو مجھے قابل عبادت سمجھ کر آ رہا ہے تب تو تیرے کیا ہی کہنے. غور فرمائے ذرا گرامی, پروردگار اتنا کریم ہے, وہ کہتا ہے میرے بندے تو آج آپ دیکھیں مجھے ایمانداری سے بتائیے, یہ تو خدا تو بہت بلند ہے, ماں باپ کے پیار کو سمجھیں تو خدا کا پیار شاید تھوڑا بہت سمجھ میں آئے, مجھے ایمانداری سے بتائے. بچہ کہتا ہے میں دوائی نہیں کھاؤں گا. ماں کی حالت کیا ہوتی ہے, بچہ بیمار ہوتا ہے, دوائی کھانے میں فائدہ کس کا ہوتا ہے, ماں کا ہے بچے کا؟ ماں کیا کر رہی ہوتی ہے, ہر طرح کا جتن کرتی ہے, ہر طرح کی محنت کرتی ہے, کسی طرح سے بچہ دوائی کھا لے. کبھی ڈراتی ہے, دھمکاتی ہے, تیرے بابا کو آنے دے میں پٹائی کرواؤں گی, بچہ کبھی خوف سے کھا لیتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کبھی اس کو لالچ دیتی ہے, بیٹا تم یہ دوائی کھا لو ہم تمہیں آئس کریم کھلائیں گے, ہم تمہیں چاکلیٹس دیں گے, ہم تمہیں تمہارے پسند کی جو ہے وہ کھلونے دلا کر دیں گے. بچہ اس آئس کریم کے چکر میں دوائی کھا لیتا ہے. مجھے آج تک بتائیے کتنی ماؤں نے اس بات پر اپنے بچے کو گھر سے نکال دیا کہ نہ سمجھ, تجھے ماں کے آنسوؤں کا خیال نہیں تھا, تو نے ماں کی تڑپ کی خاطر دوائی نہیں کھائی, آئس کریم کے شوق میں کھا لی. تیری نگاہوں میں ماں کی حیثیت آئس کریم کی ڈبیا سے اتنی بھی نہیں ہے؟ آج تک کسی ماں نے کہا اپنے بچے کو؟ ماں کہتی کوئی بات نہیں, میری جیت ہے اگر آئس کریم کی وجہ سے بھی میرا بچہ دوائی کھا لے, اگر باپ کی پٹائی کے خوف سے بھی بچہ دوائی کھا لے, اگر صحت یاب ہونے کے لیے دوائی کھا لے. بچہ دوائی کھائے گا, میرا بچہ صحت یاب ہو جائے گا, میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. پروردگار بھی یہی چاہتا ہے. اور ایک استاد بزرگوار نے بڑی اچھی تفسیر کی سورہ الحمد کی, کہا کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. کئی جو تین مرحلے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے, یہ تینوں مرحلے ان مراحل کی بات کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, خدا عالمین کا پروردگار ہے. کچھ لوگ ہیں جو الحمدللہ رب العالمین کی وجہ سے رب العزت کی عبادت کرتے ہیں, کا دوسرا گروہ ہے الرحمن الرحیم, وہ رحم کرنے والا ہے, نوازنے والا ہے, جنت دینے والا ہے, پتہ نہیں جنت میں باغات دینے والا ہے, نہریں دینے والا ہے, نوازنے والا ہے, نعمتیں دینے والا ہے, اس لیے عبادت کرتے ہیں. اور ایک تیسری کیٹیگری ہے مالک یوم الدین. دیکھو یاد رکھنا روز جزا کا مالک ہے. اب اگر تم الحمدللہ رب العالمین والے ہو تب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین, الرحمن الرحیم والے ہو تب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک یوم الدین والے ہو تب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہم صل علی محمد. تو زین گرامی اسے کہتے ہیں اخلاص سے عمل, کہ خالصتاً رب العزت کی خاطر. اور یاد رکھیے گا زین گرامی, عبادت ابتدا میں ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو اچھی لگے. بڑی مشکل بات کر رہا ہوں. اصل میں آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں, اس دور میں مصیبت تو یہ ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے جو جملہ اچھا لگے نیچے لکھ دیا جاتا ہے حضرت علیہ السلام. ایسا لگتا ہے ابھی ابھی مولا کائنات سے مل کر آئے, ابھی آخری ملاقات مولا کائنات سے ہوئی اور مولا کائنات ان کو ایک قول سنایا, اور وہ نہ کسی کتاب میں, نہ نہج البلاغہ میں, نہ وسائل میں, نہ بہار میں, نہ کسی اور کتاب میں, مولا علیہ السلام دنیا میں عبادت وہی کرنا جو مزہ دے, جو دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں جزا کیا دے گی. شاعری ہو گئی, نیچے لکھ دیا مولا علیہ السلام. تو مومن نے کہا اچھا مولا کائنات نے فرمایا تھا مزہ, مجھے ایمانداری سے بتائیے مزہ کتنوں کو آتا ہے ایمانداری سے؟ اب شان ممبر اجازت نہیں دیتی ورنہ میں عرض کروں کہ واقعا کوئی مزہ وزہ نہیں آتا. رمضان کے مہینے میں سخت گرمی ہوتی ہے, 16 گھنٹے کی بھوک, کس کا دل چاہتا ہے بھوکا رہنے کا؟ برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ مزہ آ رہا ہوتا ہے نہیں, مزہ نہیں آ رہا ہوتا. واقعا اگر پروردگار اختیار دے دے انسان اسی منٹ روزہ توڑ دے, ہے کہ نہیں ایسا؟ سخت سردیاں ہوتی ہیں, انسان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا فجر میں اٹھنے کا, پروردگار اجازت دے دے کہ نماز نہیں پڑھنی, سو جا آرام سے, انسان چھوڑ دے گا, کوئی لذت نہیں ہوتی. سر خدا کی عبادت تو دور کی بات ہے, نوکری کرتے جاتے ہوئے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو صبح بڑے خوشی خوشی تیار ہو کے جا رہے ہوتے ہیں, ایمانداری سے بتائیے کتنے ہوتے ہیں جو بڑے مزے سے تیار ہوتے ہیں, یار کیا مزہ آ رہا ہے صبح سویرے بستر چھوڑنے میں, کوئی مزہ وزہ نہیں آ رہا ہوتا. لیکن سیدھا سیدھا جملہ کہتے ہیں نوکری کی تنخواہ کی, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس نے کہہ دیا جانا ہے, میری روزگار لگا ہوا ہے. بابا یہ دنیا کا چھوٹا سا رب ہے جو تھوڑی سی تنخواہ تمہیں دے رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مزہ وزہ سب بھول جاتے ہو, صرف یہ دیکھتے ہو کہ اس نے کہا ہے میں تنخواہ لے رہا ہوں مجھے جانا ضروری ہے. وہ کائنات کا رب الارباب ہے جس نے بغیر مانگے تمہیں ماں باپ دے دیے, اہل بیت اطہار دے دیے, صحت دے دی, آنکھیں دے دی, پتہ نہیں کیا کچھ دے دیا. مزہ نہیں آتا کوئی بات نہیں، عبادت کرو. یہ غلط جملہ ہے جو مولا کائنات سے منسوب کر دیا گیا ہے. کوئی ایسا مولانا نہیں فرمایا کہ بس عبادت وہی کرو جس میں مزہ آئے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. چاہے مزہ آئے چاہے نہ آئے، وہ رب الارباب ہے، اسے حکم دینا زیب دیتا ہے، میں بندہ ہوں مجھے عبے کرنا زیب دیتا ہے. ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات، کچھ نہیں اس کے بعد. میری ذمہ داری ہے جو وہ پکارے میں لبیک کہوں، کھڑا ہو جاؤں، ختم ہو گئی بات. ازن گرامی اسی میں مزہ ہے، انسان کو کھڑے ہو جانا ہے، ختم ہو گئی بات. ایک شخص تھا مسجد میں آیا، بڑی جلدی نماز پڑھی اس نے، بہت ہی جلدی جلدی نماز پڑھی. آف کورس پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا اس نماز کو کہ جلدی جلدی پڑھے انسان، نماز پڑھے انسان سکون سے پڑھے. خیر اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، جانے لگا، ایک بہت ہی بزرگوار عالم دین آئے. ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ چھوڑتے کسی کو نہیں ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں کو تو بالکل نہیں چھوڑتے. اس نے دیکھا کہ سامنے سے بزرگوار آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا بھی ہے میں نے نماز کیسے پڑھی ہے. اب اس کو کچھ نہ کچھ جواب دینا تھا. کہتے ہیں اس بزرگوار نے اس سوال و جواب کے بعد کہنا چھوڑ دیا لوگوں کو اس طرح سے. اس بزرگ نے اس کو کہا کہ ذرا میرے پاس جوان آیا، سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. کہا تو نے کیسی نماز پڑھی، نماز ایسی ہوتی ہے. اس نے ہاتھ جوڑ دی، کہنے لگا بزرگو میں نماز پڑھنے نہیں آیا تھا. کہا پھر؟ کہا میں رب العزت کی بارگاہ میں صرف اتنا اعلان کرنے آیا تھا کہ میں باغی نہیں ہوں. ایسا نہیں گرامی، یقین جانے ہماری نماز وہ نماز نہیں بن سکتی جو اہل بیت اطہار نے پڑھی، جو پروردگار کے شایع نشان ہو. ہماری عبادت وہ عبادت نہیں بن سکتی جو پروردگار کے شایع نشان ہو. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں. ہماری نماز سے کیا پروردگار کو فائدہ ہونے والا ہے؟ ہمارے روزہ رکھنے سے خدا کو فائدہ ہونے والا ہے؟ ہماری نماز اور روزے سے ہمیں فائدہ ہونے والا ہے. پروردگار چاہتا ہے کہ ہاں اس کے اندر وہ جو فزیکل ایکسرسائزز ہیں اس کے ساتھ ایک اسپریچول ٹچ ملتا رہے. وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے، میں اور آپ کیا ہیں. اس نے ہمارے لیے کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا ہے عبادتوں کے اندر. اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ قربت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم ہے اور مجھے اس کو فالو کرنا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجئے گا، محمد و آل محمد. وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سورہ مبارک انبیاء کی آیت میں نے آپ سے عرض کیا، 21 سورہ قرآن مجید کا 73 آیت مسلسل ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. جناب ابراہیم کا تذکرہ ہوتا رہا مسلسل، اور پھر جناب ابراہیم کا تذکرہ کو مکمل کرنے کے بعد جناب لوط کا تذکرہ بھی آیا، جناب اسحاق و یعقوب کا تذکرہ بھی آیا، اور اس کے فوراً بعد یہ والی آیت آ گئی. وجعلناہم ائمۃً یہدون بامرنا، ہم نے انہیں امام بنایا، ان کا کام ہے ہمارے امر کی طرف ہدایت کرتے ہیں. اذن گرامی، امر ایک لفظ ہے جو قرآن میں کئی سارے مقامات پر استعمال ہوا ہے، اور اگر آسان ترین الفاظ میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں، اس کو ڈائلیوٹ کریں، اس کو بہت نیچے تک لے کر آئیں جو میں اور آپ سمجھ سکیں، تو آسان الفاظ میں امر الہی کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کا تذکرہ کرتے رہو، رسالت پیغمبر گرامی اسلام کا تذکرہ کرتے رہو، اور ائمہ اہل بیت کی ولایت کا تذکرہ کرتے رہو. زندہ رکھو اس امر کو، ان کے مناقب پڑھتے رہو، علی علی کرتے رہو، علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا بیان کرنا عبادت، زبان سے علی کہنا عبادت، کرتے رہو. لیکن حضرت گرامی یہ بہت نیچے لیول پر آ کر ہم بات کر رہے ہیں، ورنہ امر اس قدر بلند چیز ہے. جب آتی بات امر پر، آپ ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، پتہ نہیں میں نے بات یقیناً پہلے نہیں پڑھی، میں چاروں اشارتاً پڑھ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آیت سنی ہوئی ہوگی آپ نے، یقیناً سنی ہوئی ہوگی. میں اس آیت کی بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک بہت ہی باریک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین، غور کیجئے گا میرے ساتھ رہیے گا پلیز، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. باتوں باتوں میں میں نے ترجمے میں غلطی کر دی. ترجمے میں ایک بہت ہی اچھا، غلطی سے مراد کوئی ایسا نہیں کہ بہت بڑی غلطی کر دی، لیکن ایک باریک سی غلطی ہے. غور کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے صاحبان ایمان، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. ایک چھوٹی سی غلطی ہے اس ترجمے میں. غلطی کیا ہے؟ غلطی کو سمجھانے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا غور کر لیں. دیکھیں اگر تین ٹائٹلز ہیں, تین مقامات ہیں کہ جن کی اطاعت کروانی ہے, پہلا مقام اللہ, دوسرا مقام رسول, تیسرا مقام اولی الامر, تین کی اطاعت کروانی ہے. اب جب تین کی اطاعت کروانی ہے تو اس کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں, ایک لمبا طریقہ ہے ایک چھوٹا طریقہ ہے. لمبا طریقہ یہ ہے کہ میں کہوں اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو. اطاعت کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ تین مرتبہ. شارٹ یہ ہے کہ میں کہوں دیکھو اللہ, رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اب اطاعت کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا؟ دو ہی طریقے ہیں نا, شارٹ کرنا ہے تو تینوں کو ملا دو اور ایک مرتبہ اطاعت کا لفظ استعمال کروا دو, اور اگر لمبا کر کے بیان کرنا ہے تو تین مرتبہ اطاعت کا لفظ استعمال کرواؤ. اب ذرا غور کیجئے گا آیت پر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور ہمارے کتنی مرتبہ اطاعت کا لفظ استعمال ہوا؟ دو دفعہ. معبود سمجھ میں نہیں آیا بھائی, فصاحت اور بلاغت تو قرآن پر ختم ہے نا. اگر تو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ یا اگر بات کو بہت اہمیت دینی ہے, لمبا کر کے بیان کرنا ہے تو تین مرتبہ ہوتا اتیو کا لفظ, اگر مختصر بیان کرنا ہے تو ایک مرتبہ ہوتا. پالنے والے سمجھ میں نہیں آیا دی دو مرتبہ کیوں استعمال کیا, کہ دیکھو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن ہم تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. سمجھانے کی کوشش ہم ایسے کرتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو تمہیں دو مرتبہ لفظ لگ رہا ہے اتیو کا ایک ہی, یہ لفظ ایک ہے معنی الگ الگ ہیں, یہ معنی الگ الگ ہیں. وہ جو لفظ اتیو اللہ کے ساتھ ہے اس کے معنی اور ہیں, وہ جو لفظ اتیو رسول کے ساتھ ہے اس کے معنی اور ہیں. بھائی کیا معنی ہے؟ اب میں بہت علمی الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, آسان الفاظ میں کہوں کہ جو اللہ کی اطاعت ہے وہ اطاعت ذاتی ہے, جو رسول کی اطاعت ہے وہ رسول اطاعت عرضی ہے. آپ آسان الفاظ میں کہہ لیں پرائمری سیکنڈری, اللہ کی اطاعت پرائمری اطاعت ہے, رسول کی اطاعت سیکنڈری اطاعت ہے. اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں, ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر فرض کر لیں, اب اگین چائے کی مثال آ گئی, آپ کہیں گے مولانا صاحب چائے کے بغیر آپ کی مجلس مکمل نہیں ہوتی. فرض کریں چائے پھیکی چائے, اس کے اندر شکر نہیں ڈالی گئی تھی, تو کیا ہوتا ہے پھر چائے کے ساتھ شکر الگ سے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اب ایک برتن ہے, ایک ظرف ہے, ایک کپ ہے جس کے اندر چائے پھیکی چائے ہے, ایک دوسرا ظرف ہے, دوسرا برتن ہے جس کے اندر شکر رکھی ہوئی ہے. ہمیں شکر لیتا ہوں ایک چمچ, اس چائے کے اندر ڈالتا ہوں اور اس چائے میں اس شکر کو گھول دیتا ہوں. غور فرما رہے ہیں, جب میں نے گھول دیا تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ چائے میٹھی ہو گئی یا نہیں کہہ سکتا؟ چائے میٹھی ہو گئی. چائے بھی میٹھی ہے یا شکر بھی میٹھی ہے, ان دونوں کی مٹھاس میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ چائے اپنی مٹھاس میں شکر کی محتاج ہے. چائے کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ میٹھی نہیں تھی اور ہو گئی, شکر اپنی مٹھاس میں کسی چیز کی محتاج نہیں ہے. شکر جب سے شکر ہے تب سے میٹھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ شکر تھی میٹھی نہیں تھی, میں نے کوئی چیز ڈالی اور میٹھا کیا, ایسا نہیں ہے. شکر جب سے ہے تب سے میٹھی ہے. چائے شکر ڈلی تو میٹھی ہوئی, نہ ڈلتی تو میٹھی نہ ہوتی. اب دونوں میٹھی ہو گئیں, لیکن چائے کی مٹھاس کو کہا جائے گا اولی پرائمری, سوری شکر کی مٹھاس کو کہا جائے گا اولی پرائمری, اور چائے کی مٹھاس کو کہا جائے گا سیکنڈری. یہ اپنی مٹھاس میں اس شکر کی محتاج ہے, بس علمی. اچھا فرق کوئی نہیں پڑنے والا, عملی اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, لیکن یاد رکھنا اللہ کا مرحلہ اور ہے, رسول کا مرحلہ اور ہے. وہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ غور فرما رہے, ہم ابدیت پر بات کر چکے ہیں, سبحان الذی اسرا بعبدہ یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. رات بھر اللہ کے رسول بستر مسلح پر کھڑے ہو جاتے تھے, پیروں میں ورم آ جاتا تھا, ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ وہ خالق ہے, یہ مخلوق ہے, وہ معبود ہے, یہ بندے ہیں,
وہ واجب الوجود ہیں یہ ممکن الوجود ہیں, لیکن اطاعت دونوں کی کرنے کا, لیکن اتنا فرق یاد رکھنا اللہ کی اطاعت اطاعت ذاتی ہے, اطاعت اولی ہے, اطاعت پرائمری ہے, رسول کی اطاعت اطاعت ثانوی ہے. اللہ کی اطاعت اس لیے کہ وہ خدا ہے اس کی اطاعت ضروری ہے, رسول کی اطاعت اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے اطاعت کرنے کا. غور فرمانے, اچھا بات یہاں تک آ گئی تو کہا کہ بھائی اتیو کو جو ریپیٹ کیا یہ اس کے ایک لاجیکل ریزن تھا, ورنہ ہم ایک اتیو میں بات کو بیان کر دیتے. وہ لاجیکل ریزن یہ تھا کہ اللہ کی اطاعت کا لیول اور تھا, رسول کی اطاعت کا لیول اور تھا. تو لفظ ایک ہے, معنی الگ الگ ہیں, چونکہ معنی الگ الگ ہیں لہذا ریپیٹیشن نہیں ہے. اچھا بات ختم ہو گئی. میں نے کہا پالنے والے کچھ سمجھ میں آیا, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, لیکن پھر بھی یہ بتا دے کہ اگر ایک مرتبہ استعمال نہیں کرنا تھا تو تین مرتبہ استعمال کر دیتا, یہ دو مرتبہ کر کے چھوڑ کیوں دیا؟ کا نادان, ابھی تو سمجھ میں آیا, ابھی تو سمجھایا جہاں لیول میں فرق تھا وہاں الگ الگ اتیو استعمال کیا, جہاں ایک لیول تھا وہاں ایک اتیو سے سمجھایا. اتیو اللہ وہ الگ لیول ہے, لیکن اتیو الرسول و اولی الامر منکم ایک لیول ہے. یاد رکھنا جس لیول پر رسول کی اطاعت ہے اسی لیول پر اولی الامر کی اطاعت ہے. غور فرمانے, کچھ فرق نہیں ہے. اگر ذرہ برابر بھی فرق ہوتا تو پھر خدا کو تیسرا اتیو استعمال کرنا چاہیے تھا. اتیو الرسول و اولی الامر منکم, جو رسول کی اطاعت ہے وہی اولی الامر کی اطاعت ہے, جو اولی الامر کی اطاعت ہے وہی رسول کی اطاعت ہے. اب یہ اولی الامر کون ہے اذان گرامی؟ پورا عالم اسلام سے سوال ہے کون ہے اولی الامر؟ جس کے پاس امر ہے, اولی یعنی صاحبان, اونرز, اونرز آف دا امر, Those who are carrying the امر, جو جن کے پاس یہ امر ہے. بھائی کون ہے صاحبان امر؟ کن کے پاس ہے اختیار امر؟ قسم دیکھو بھائی, اولی الامر کا مطلب ہے جن کے پاس حکومت ہو. واہ بھائی, پھر چاہے وہ چوری سے آئے, چاہے وہ ڈاکے سے آئے, چاہے چار کو قتل کر کے آئے, چاہے دھاندلی سے آئے. اچھا اب آ گیا تو اولی الامر بن گیا, تو خبردار اس کی مخالفت کرنا حرام ہے, اس لیے کہ اس کی مخالفت رسول کی مخالفت ہو جائے گی. اب ذرا غور تو کریں, جب عالم اسلام گرانے پر آتا ہے تو کتنا گراتا ہے. اب ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے ذرا گرامی, یہ ہے اہل بیت اطہار کا سچا دین جو پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار کے ذریعے ہم تک پہنچایا. صبح شام تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہاری اوقات ہی نہیں کہ تم سمجھو لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہم تمہیں اتنا سمجھائے دیتے ہیں کہ یہ ایک رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تنزل, اچھا ہوتا کیا اس رات کے اندر؟ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات کے اندر جاؤں. تنزل الملائکۃ والروح فیھا باذن ربہم من کل, پھر امر آ گیا. بابا اس رات کی بڑی بات دیکھیں سر گرامی, ایک بات غور کیجئے گا, شب قدر پہلے تھی یا قرآن پہلے نازل ہوا؟ بڑا عجیب سوال ہے. شب قدر اس لیے شب قدر نہیں بنی کہ قرآن نازل ہوا, شب قدر موجود تھی. پروردگار نے کہا کہ ہم نے قرآن کے لیے کام یہ کیا کہ اس کو لیلۃ القدر میں اتارا, ورنہ شب قدر قرآن سے پہلے بھی شب قدر تھی, قرآن نازل ہونے کے بعد بھی شب قدر رہے گی. شب قدر کی ایک اپنی عزت اور حیثیت ہے, قرآن کو یہ عزت دی جا رہی ہے. غور فرمانے, قرآن کو عزت دی جا رہی ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا. یہ اور بات ہے کہ قرآن اتنا بڑا ہو جائے کہ شب قدر کی عزت میں اضافہ ہو جائے. غور فرمانے, لیکن بہرحال شب قدر میں قرآن نے قرآن کو نازل کیا. لیکن اس رات میں ہوتا کیا ہے اصل میں؟ قرآن تو ایک مرتبہ نازل ہوا صدیوں کے اندر, لیکن ہر سال جب لیلۃ القدر آتی ہے تو قرآن ہر سال نازل نہیں ہوتا, صدیوں سے شب قدر چلے آ رہی ہے. کبھی شب قدر کا ایک الگ کام ہے, اور شب قدر کا کام یہ ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں, روح الامین نازل ہوتے ہیں. جب قرآن نہیں تھا, صدیوں سے نازل ہوتے آئے تھے. شب قدر کی خدا نے ابتدا نہیں بتائی ہے, شب قدر موجود تھی ازل سے. جب سے پروردگار کا نظام ہدایت چل رہا ہے, جب سے پروردگار کا نظام خلقت چل رہا ہے, تب سے شب قدر موجود تھی. اور یہ کام ہوتا تھا, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. یعنی یاد رکھنا, ازل سے جب سے پروردگار نے کائنات بنائی ہے, ہمیشہ روئے زمین پر ایک اولی الامر موجود رہا ہے جس پر امر لے کر نازل ہوتے رہے. تو یا کائنات کا کوئی بادشاہ دعویٰ کرے کہ ہاں آج بھی ملائکہ میرے پاس نازل ہوتے ہیں, یا مانو ایک اولی الامر پردہ غیبت میں آج بھی زندہ موجود ہے. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں, وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا. ان کا کام ہے ہمارے امر کی ہدایت کریں. امر کی ہدایت جب ہوتی ہے تو پھر راز کھلتے ہیں, پھر تولا بھی ہوتا ہے, تبرا بھی ہوتا ہے. تولا اور تبرا ایک سکے کے دو رخ ہیں, ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے, ممکن نہیں ہے. خدا کی قسم الگ نہیں کر سکتے آپ. اگر تولا اور تبرا کو الگ کرنے جائیں گے, آپ کا کلمہ توحید مکمل نہیں ہوگا. لا الہ تبرا کے سوا کچھ نہیں ہے, الا اللہ تولا کے سوا کچھ نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں, وجعلناہم ائمہ یہدون بامرنا ووہینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ. انشاءاللہ اس پر آپ کل بات کریں گے. سرکار امام چہارم حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, سرکار ایزان, میں اس فیس سے اب نکل کر اگلے مرحلے کی طرف داخل ہو رہا ہوں کہ جب اہل بیت اطہار کا لٹا ہوا کاروان کربلا, کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی منزلوں کے بعد لوٹ کر آخر مدینہ منورہ کی طرف آ گیا. بہت ہی رفتار سے مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے, اب میرے پاس دامن وقت میں کوئی گنجائش نہیں بچی. اور آپ یقین جانیے اس قدر لمبی تاریخ ہے کہ بہت سکون سے اگر بیان کیا جائے تو کم سے کم پانچ چھ مجالس اور چاہیے, لیکن میں بہت ہی کمپیکٹ سٹائل میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے بہت ہی اکیڈمیکلی, بہت ہی شارٹ ورژنس کے اندر آپ کے سامنے اس بات کو پیش کروں. مولانا سید سجاد جب لوٹ کر مدینہ منورہ میں آئے, سب سے ابتدا میں دو انتہائی اہم ترین واقعات. آج ہم بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں, سوچتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, کیا کریں کیا نہ کریں, کس کی سنیں کس کی نہ سنیں. آپ یقین جانیے اس کے باوجود ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں, ہم بہت اچھے دور میں زندگی گزار رہے ہیں. تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے, آپ کو پتہ چلے گا. میں اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں, جو مولا کائنات کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اس دور میں جب ان سے پوچھا جاتا تھا بتاؤ تمہارا چوتھا امام کون ہے, کہتے تھے پہلے امام علی علیہ السلام, دوسرے امام حضرت حسن سرکار علیہ السلام, تیسرے امام سرکار حسین سید الشہداء علیہ السلام, کہتے تھے چوتھے امام محمد حنفیہ. اہل بیت کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں. محمد حنفیہ نے, اب اس پر بڑی زبردست ریسرچ ہے, بڑی ڈیبیٹس ہیں علماء کے درمیان, وہ ڈیبیٹ میرے اور آپ کے لیول کی ہے نہیں. ہم ہوتے کون ہیں کسی کے بارے میں اچھائی برائی کا فیصلہ کرنے والے, ہمیں اپنی جنت اور جہنم کا نہیں معلوم. ہاں ایک آسرا ہے کہ والا امیر کے صدقے میں, والا حسین کے صدقے میں انشاءاللہ ضرور حضرت فاطمہ زہرا ہمیں جنت میں لے کر جائیں گی. باقی ہم کون ہوتے کسی کی جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والے, ہمیں اپنی جنت جہنم کا نہیں معلوم. لیکن محمد حنفیہ کے اس اقدام پر بہت سارے کوشچن مارک لگائے, بہت سارے علماء کہتے ہیں غلط کیا تھا, بہت سارے علماء کہتے ہیں مصلحت اختیار کی تھی. میں ان بحث میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو زمینی حقائق جس کو آپ کہتے ہیں, زمینی حقائق یہ ہیں کہ چوتھا امام محمد حنفیہ کو مانا جا رہا تھا. چوتھا امام نے باقاعدہ اپنے چچا سے بات کی, چچا جان ہم نے کیا کیا, میں ہوں امام وقت, میں ہوں نمائندہ الہی. محمد حنفیہ نے کہا کہ بیٹا آپ کیسی بات کرتے, پہلے بڑے چچا تھے امام حسن, اس کے بعد آپ کے بابا تھے امام حسین, اب میں ہوں, میں بھی اسی علی بن ابی طالب کا بیٹا ہوں, میں ہوں امام اس وقت. لوگ مان رہے ہیں, لوگ اطاعت کر رہے ہیں, لوگ محبت کر رہے ہیں, لوگ تولا کا اظہار کر رہے ہیں. اب کیسے بتایا جائے کہ امام حق کون ہے؟ اہم ترین واقعہ چوتھے امام کے حضرت طیبہ کا. آج لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے مرجع کون ہے. اتنا فاسٹ کمیونیکیشن ہے, گیپس اتنا کم ہو چکے ہیں, سیکنڈوں میں آپ کو لاکھوں میل دور کی خبر مل جاتی ہے, ہزاروں میل دور کی خبر آپ کو مل جاتی ہے. اب ذرا سوچیں اس دور میں کتنا مشکل تھا اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے, سروائیول کتنا مشکل تھا. آج خدا کا شکر ہے ہمارے کسی بچے سے ہی پوچھے 12 اماموں کے نام, وہ بڑے مزے سے گنوا دے گا. مرجے کا نام نہیں سمجھ میں آتا, چل جائے گا, دیکھ لیا جائے گا. خیر نہیں چلے گا سے مراد آپ کسی کی تقلید کر لیں, آج محفوظ ہیں, معاملات سالو ہو جاتے ہیں. امامت کے معاملے میں نہیں چلے گا کسی غیر امام کو امام مان لو. فیصلہ کیا گیا کہ جائیں گے خانہ کعبہ کے پاس اور حجر اسود فیصلہ کرے گا. چوتھے امام نے مشورہ دیا کہ چچا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ امام برحق ہیں اور میں کہتا ہوں کہ میں امام برحق ہوں, آئیے حجر اسود کے پاس جا کر فیصلہ کروائیں کہ حجر اسود کون ہے, وہ حجر اسود گواہی دے گا امامت کے بارے میں. کہا چلو. مکہ مکرمہ میں تھے چوتھے امام, 34 سال مکمل میرے مولا نے مدینہ منورہ میں نہیں گزارے. وہ جو 9 ربیع الاول کو میرے مولا نے سوگ بڑھایا تھا, جا کر تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں وہ بھی مکے میں تھے جب میرے مولا نے سوگ بڑھایا تھا, مدینہ منورہ میں نہیں تھے. ہسٹری بڑی عجیب ہے. خیر مکے میں تھے, گئے حجر اسد کے سامنے, کبھی بات کریں. امام نے فرمایا آپ نے چچا محمد حنفیہ سے, آپ بزرگ ہیں آپ پہلے, محمد حنفیہ کہتے ہیں انہوں نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد دعائیں مانگی, دعائیں مانگنے کے بعد حجر اسد کو مخاطب کر کے کہا اے حجر اسد گواہی دے کہ میں اس روح زمین پر حجت خدا ہوں. پتھر پتھر تھا, نہ بولا. خاموش رہا, بات ختم ہو جانے والی تھی. محمد حنفیہ نے مسکرا کے کہا بیٹا گواہی تو آپ کے بارے میں بھی نہیں آئی ہے, اب آپ کریں بات. میرے مولا سے تو سجاد نے مسلح بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, سجدے میں جاتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, پالنے والے حق کو دنیا کو بتا دینا. تاریخ کے جملے یہ ہیں, پوری دیانت داری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, تاریخ کے جملے یہ ہیں. علامہ مجلسی نے کئی حوالوں سے اس روایت کو لکھا ہے اور اس واقعے کو لکھا ہے. میرے مولا سجدے میں تھے, حجر اسود اپنے مقام پر لرز رہا تھا, گویا زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا مولا آپ تو جانتے ہیں, آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں, مجھ سے حکم دیجئے میں آپ کی امامت کی گواہی دوں. میرے مولا نے نماز کو مکمل کیا, کھڑے ہوتے حجر اسود کو مخاطب کر کے ایک عجیب جملہ کہا, فرماتے ہیں اے حجر اسود اگر تو جانتا ہے کہ میں حجت خدا ہوں اور تو جانتا ہے کہ میں حجت خدا ہوں. اگر تو جانتا ہے کہ میں حجت خدا ہوں اور تو جانتا ہے کہ میں حجت خدا ہوں تو گواہی دے کہ میں حجت خدا ہوں. اور ایک مرتبہ وہ پتھر باقاعدہ آواز بلند سے گویا ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس روح زمین پر آپ کے سوا اس کائنات پہ کوئی حجت خدا نہیں ہے. اس وقت بہت مشکل حالات ہیں چوتھے امام کے, آسان نہیں ہیں. یہ ایک عمل جو اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے لیے ایک واقعہ عجیب تھا. یہ حالات یہ صرف چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے, یہ صرف ایسا نہیں کہ فضیلت کا ایک قصہ پڑھ دیا گیا حدیث قصہ کی طرح مثال کے طور پر کہ فضیلت کا ایک واقعہ پیش آ گیا, نہیں. صرف بات ایک فضیلت تک نہیں ہے, بات کہیں سے کہیں پہنچ رہی ہے, پوری امامت کا سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے. خدا نہ خاصہ باتوں میں مت سمجھیے گا کہ حدیث قصہ میں کوئی فضیلت, کوئی خاص فضیلت نہیں ہے, عجیب فضیلت ہے حدیث قصہ کی. کاش میرے پاس وقت ہوتا میں حدیث قصہ کی فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا, لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دے, بات آ گئی ہے تو, اس لیے کہ خدا نہ خواستہ مجھے لگا کہ شاید میرے جملے سے خدا نہ خواستہ کوئی غلط میننگ آپ کے ذہن میں نہ آ جائے. حدیث قصہ اس فضیلت کی عبادت کا نام ہے, اس بلندی کا نام ہے کہ ادھر سارا قصہ مکمل ہوا, جناب جبریل تشریف لاتے ہیں اور جو تشریف لانے کے بعد آئے تطہیر اہل بیت اطہار کے سامنے پیش کرتے ہیں, پروردگار کی طرف سے پیغام سنا دیتے ہیں. جب سب کچھ ختم ہو گیا مولا کائنات نے ہاتھ جوڑ دیے, یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت القصہ من الفضل عند اللہ, اللہ کے رسول اتنا بتا دیجئے یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی فضیلت کیا ہے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے کہ کیا مولا کائنات کو معلوم نہیں تھا یہ مجھے اور آپ کو بتانا تھا, تو اب چاہتے ہیں باقاعدہ کرے دیں اور مولا کائنات پیغمبر اکرم سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول ذرا بتائیے فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اچھا پوچھنے والا علی ابن ابی طالب، جواب دینے والا محمد ابن عبداللہ، دونوں عصمت کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر فائز نور کے پرتو، بلکہ مجسمہ نور، کوئی صداقت میں کمی نہیں ہے، کوئی بیان میں کمی نہیں ہے، نہ جانے کیا دیکھا میرے اللہ کے رسول نے، دو مرتبہ قسم کھا کر کہا۔ کتاب الفاظ تو غور کریں، فرمایا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالت نجیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کر کے نبی بنایا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے مصطفیٰ بنایا، قسم کھا کر بات کر رہے ہیں، عجیب ہے۔ اور کیا بات کرتے ہیں؟ مازو کے خبر ہونا ہادا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا و محبینا، اگر کسی بھی جگہ تذکرہ سنایا گیا اور ہمارا کوئی شیعہ وہاں بیٹھا ہوا نہیں، محب بیٹھا ہوا، ممکن ہے کوئی کھڑا ہو جائے کہ صاحب ہم شیعہ کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے، بابا محب ہو تب بھی کافی ہے، شیعہ سلمان کو کہتے ہیں، شیعہ بہلول کو کہتے ہیں، ہمیں اپنی جنت جنم پر نہیں معلوم، وہ دوسروں کو جنت بیچتا پھرتا ہے۔ غور فرمانے، شیعہ ہوگا محب ہوگا، الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا۔ یا علی سنو، میں دو مرتبہ قسم کھا کے بتا رہا ہوں، کوئی ایک شیعہ بیٹھا ہوگا، کوئی ایک محب بیٹھا ہوا ہوگا، اس حدیث قصہ کا تذکرہ ہوگا، تین نتائج سامنے آئیں گے۔ پہلا نتیجہ یہ ہوگا، نزلت علیہم الرحمہ، ان پر رحمت الہی نازل ہوگی، وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ان کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے، وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، اور جب تک یہ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے تب تک یہ ملائکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ حضرت گرامی، اب سمجھ میں آیا کیوں ایسا ہوتا ہے؟ مجلس ہوتی ہے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، شادی ہوتی ہے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، گھر میں خوشی کا جشن ہوتا ہے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، منگنی ہوتی ہے حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، اور اگر نہیں پڑھی جاتی، میں آج ہاتھ جوڑ کر درخواست کر رہا ہوں، اپنے گھر میں خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کوئی بھی پروگرام کرنا ہو، حدیث قصہ کے بغیر مت شروع کیا کرو، اس کی برکتیں الگ ہیں۔ گھر میں گیدرنگ بھی ہوتی ہے نا، خاندان جمع ہوتا ہے دعوت کے لیے، بہت سارے خاندان ہیں جن میں رسم ہوتی ہے، ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں، کوئی ہر مہینے جمع ہوتا ہے، کوئی سال میں جمع ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی مجلس نہیں کرنی، اتنا کرو حدیث قصہ پڑھ لو، تم 15 منٹ حدیث قصہ پڑھ کے 3 گھنٹے تک کھاتے پیتے رہو گے، ملائکہ نوکری کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، یہ تو حدیث قصہ پڑھ کے بھول گئے، یہ تو کھانے پینے میں لگ گئے، یہ تو باتوں میں لگ گئے، یہ تو گپ شپ میں لگ گئے، وہ فرشتے اس وقت تک مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک، إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا، جب تک اٹھ کر اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے، اچھا اب دو قسمیں اللہ کے رسول نے کھائیں، ایک قسم مولا امیر نے کھائی، اذن واللہ فزنا، حدیث قصہ ہے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، کون کامیاب ہو گئے؟ اللہ کے رسول کامیاب ہو گئے، مولا کائنات کامیاب ہو گئے، حضرت زہرا کامیاب ہو گئی، واللہ فزنا وسعدنا، ہم سعادت مند ہو گئے، وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا، ہمارے شیعہ بھی فائز ہو گئے، ہمارے شیعہ بھی سعادت مند ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر علی نے بھی طالب نے دوسری قسم کھائی، جس طرح پیغمبر نے دو قسمیں کھائی تھی، ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ۔ احسان گرامی، اب ایک جملہ آ گیا تو میں کہتا چلوں، مجھے نہیں پتا پسند آئے گا آپ کو نہیں آئے گا، لیکن میں اپنی پوری دیانت داری کے ساتھ اپنا سچا عقیدہ جو اہل بیت نے دیا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں، صاحب رسمی عبادت نہیں ہونی چاہیے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بہت سارے احباب کا دل ٹوٹتا ہے، میں سمجھتا ہوں باتوں کو، میں بچہ نہیں ہوں، لیکن اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صاحب رسمی عبادت نہیں ہونی چاہیے، مجھے ایمانداری سے بتائیں، حدیث قصہ رسم بنی کہ نہیں بنی؟ کس نے بنائی؟ کون ہے ذمہ دار؟ دیکھیں حدیث قصہ کا مطلب ہے چادر کا واقعہ، حدیث واقعہ قصہ، کسا چادر کو کہتے ہیں. جناب زہرا گھر میں تشریف فرما دی, پیغمبر اکرم آئے, چادر مانگی, جناب زہرا نے چادر دی. اس چادر میں مولا کائنات بھی آئے, حسن حسین بھی آئے, جناب سیدہ بھی تشریف لے گئی. چادر بڑی تھی, یمنی چادر تھی, اس دور میں چادریں ہوا کرتی تھیں, لمبی چادریں, بڑی چادریں. اور ایک واقعہ پیش آیا, چادر والا واقعہ. اسلام کی تاریخ میں فضیلت کے کتنے واقعات ہیں, ایمانداری سے بتائیے گا, بے شمار واقعات ہیں. ذوالعشیرہ ہے, اس کے بعد نہ جانے ہجرت کا واقعہ ہے, خندق کا واقعہ ہے, خیبر کا واقعہ ہے, احد کا واقعہ ہے, نہ جانے بے شمار واقعات ہیں فضیلت کے اعتبار سے بھی. لیکن ہر فضیلت ہر مجلس میں پڑھی جاتی ہے, ایک فضیلت ہر جگہ پڑھی جاتی ہے. کون سی فضیلت؟ آئے تطہیر والی, حدیث کسا والی. بابا یا رسول اللہ, جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان اس کو اپنی عادت بنا لیں گے, رسم بنا لیں گے. اللہ کے رسول فرما رہے, بابا میں خود ذمہ دار ہوں رسم بنانے کا. جب رسم بنتی ہے تو قصہ باقی رہ جاتا ہے. پتہ نہیں میرا دل کرتا ہے, خدا کرے کوئی سکالر اس موضوع پر اپنا تھیسس لکھے. پوائنٹ فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں, اسپیشلی فار مائی یوتھ. جو سوشیولوجی کے اندر ڈگریز لیتے ہیں, معاشرتی علوم کے اندر جو بڑے بڑے لیولز پر پہنچتے ہیں اور اپنے ریسرچ کرتے ہیں, میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز کوئی اسٹوڈنٹ اس پر ریسرچ کرے کہ یاد رکھنا, دنیا میں جو بھی واقعات کسی رسم کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں. ابھی بہت بڑی بات کر رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے میرے پاس اب دامان وقت میں بہت بڑی گنجائش نہیں ہے. آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں, جہاں پر بھی کوئی رسمیں اٹیچ ہو جاتی ہیں وہ بات باقی رہ جاتی ہے. آپ اسلام کو چھوڑ کے کرسچینٹی میں چلے جائیں, ابھی دسمبر کا مہینہ ہے, کرسمس کا موقع آئے گا. جن لوگوں نے یورپ وزٹ کیا ہے دسمبر کے مہینے میں, کرسچن کنٹریز کو وزٹ کیا ہے, وہ جانتے ہیں سخت برف باری کا موسم ہوتا ہے, سردی کا موسم ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود باہر ایک کرسمس ٹری لگا ہوا ہوتا ہے, ایک وہ ڈیئر کیا کہتے ہیں اس کو ہرن رکھا ہوتا ہے باہر, اس کا مجسمہ پڑا ہوا ہوتا ہے. بڑے سے پڑھا لکھا, بڑے سے بڑا انسان, پڑھا لکھا انسان, پی ایچ ڈی انسان, ڈگری ہولڈر انسان, ماہر معاشیات, الیکٹرانکس, پتہ نہیں کیا کیا, سب سمجھ میں آتا ہے اس کو کہ بابا یہ رسم ہے, یہ درخت لگانا ہے, یہ باہر جو ہے وہ ڈیئر کھڑا کرنا ہے, یہ لائٹیں لگانی ہے گھر کے باہر. آپ یقین جانے زین گرامی, جتنا مسلمان جو ہے وہ رسموں کے اندر ہے, کرسچن بھی اتنا ہی رسموں کے اندر ہے. رسم ہوتی ہے تو قصہ باقی رہ جاتا ہے. ڈو ناٹ بی اسمارٹر دین اہل البیت علیہ السلام. پلیز آج ایسا لگتا ہے زین گرامی, میں بہت تھوڑا سا کھل کے بات کر رہا ہوں, ایسا لگتا ہے کہ رسمی عزاداری کو گویا ایک شرمندگی بنا دیا گیا ہے. یار آپ رسمی عزاداری کرتے ہیں؟ سینہ تان کر کے, ہاں رسمی عزاداری کرتا ہوں. اب آ گئی بات, میں آپ کے پانچ منٹ زیادہ لوں گا, مجھے درگزر فرمائیے گا, یہ موضوع مکمل کرنا ضروری ہونا ادھورا رہ جائے گا. آپ سینہ تان کر کے رسمی عزاداری کرتا ہوں. میں اس لیے رسمی عزاداری کرتا ہوں کہ مجھے عزاداری اچھی لگتی ہے, اس لیے کہ مجھے پیار ہے حسین ابن علی سے, مجھے عشق ہے, مجھے اہل بیت کے گھرانے سے عشق ہے, مجھے اچھا لگتا ہے بی بی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینا. ختم ہو گئی بات. عزیز گرامی, ایمانداری سے بتائیے, اللہ آپ سب کے والدین کو سلامت رکھے, لیکن ہوں گے بہت سارے احباب کہ جن کا پروردگار نے امتحان لیا ہوگا کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا, یا بابا کا انتقال ہو گیا ہوگا, یا دونوں کا انتقال ہو گیا ہوگا. پوری دیانت داری کے ساتھ مجھے بتائیے گا. وہ افراد میری بات کی تائید کیجئے گا, 20 سال 22 سال 25 سال ہو گئے جن کے ماں باپ کے انتقال کو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ ماں کی برسی کی تاریخ گزر جاتی ہے, باپ کی برسی کی تاریخ گزر جاتی ہے, دو دن بعد, چار دن بعد, ہفتے بعد یاد آتا ہے, یار ہفتے پہلے اماں کی تاریخ گزر کے یاد نہیں آیا اس مرتبہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے لوگ ایسے ملے ہیں کہ ہاں مولانا ایسا ہوتا ہے, یاد نہیں ہوتا. اچھا یاد بھی ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ جس دن برسی ہے اسی دن منائی جائے. 5 سال 10 سال اگر ہو گئے ہوتے ہیں والدین کے انتقال کو, بھائی بہن مل کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, یار جو نیئرسٹ سنڈے اس میں جمع ہو جائیں گے, ماں ہے تو کیا ہوا, بدھ کا دن آ رہا ہے برسی کا, بدھ کے دن ٹائم نکالنا مشکل ہو جائے گا, بچوں کی کالج ہے, اسکول ہے, یونیورسٹی ہے, بزنس ہے, ایسا ہے ویسا ہے, سنڈے کو بیٹھ جائیں گے. کبھی حسین علی سے کہا؟ کہ مولا بدھ کو عاشور آ رہا ہے مزہ نہیں آئے گا سنڈے کو جلوس نکال لوں گا. یہ ہے حسین ابن علی، بے ابی انت و امی، میری ماں بھی تجھ پر قربان، میرا باپ بھی تجھ پر قربان. ماں کی برسی تو لیٹ ہو سکتی ہے، حسین تیرا غم لیٹ نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جو 13 صدیوں سے زیادہ گزر گئی نا کربلا کے واقعات کو، جس چیز نے بچا کے رکھا ہے نا وہ رسمی آزاداری ہے. میں یہ نہیں کہتا اس کا فائدہ نہیں ہے، بہت سارے فائدے ہیں. یہ جتنے فائدے آپ دیکھ رہے ہیں، آج دنیا میں دین پھیل رہا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کو مذہب مل رہا ہے. میں نے کیا کیا اب ان 3 مجلسوں کے اندر؟ کیا واقعی ایمانداری سے کوئی بھی آپ کو میں نے کام کی بات نہیں بتائی؟ دین اہل بیت آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا؟ کچھ نہ کچھ تو سیکھا ہم لوگوں نے نا بیٹھ کر، حلال و حرام سیکھا، نیت کے مسائل سیکھے، اہل بیت کی تعلیمات سیکھی، کچھ نہ کچھ سیکھا. لیکن میں اور یہاں پر جمع ہوئے تھے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بیوی کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے. میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں، پلیز میری بات پہ غور کیجیے گا، میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے رہا ہوں لیکن تھوڑا سا غور کیجیے گا. ہم میں سے کون ہے جس کو عام پسند نہیں ہے؟ اچھا میرا خیال ہے، میں نے جب بھی سوال پوچھا ہے کچھ ہاتھ ضرور اٹھتے ہیں کہ جی ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن 90% لوگ، 95% لوگ کو عام پسند ہے، بلکہ پاکستان کا پسندیدہ ترین پھل مانا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اب آم کیوں کھاتے ہیں؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ پسند ہے، اچھا لگتا ہے. یار آپ کیسے آدمی ہیں؟ آپ ڈاکٹر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، پتہ نہیں انجینئر ہیں، اکنامسٹ ہیں، یہ کوئی جواب ہے کہ اچھا لگتا ہے؟ آپ اس کے فائدے گنوائیں نا. یہ تو 2 سال کے بچے کا جواب ہے کہ اچھا لگتا ہے. 2 سال کے بچے کو عام پسند ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. تو وہ تو جاہل ہے، ابھی تک اسکول کے اندر نہیں گیا. آپ تو پی ایچ ڈی ہیں، آپ وہ جاہلوں والا جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو آج تک مجھے ایمانداری سے بتائیے، کسی نے کہا کہ جاہلوں والا جواب ہے؟ 2 سال کا بچہ بھی کہتا ہے مجھے پسند ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے مجھے پسند ہے. اچھا مجھے بتائیے، مثال کے طور پر ایک کتاب مارکیٹ میں آ گئی، فرض کر لیں 300-400 صفحے کی کتاب ہے، کسی نے بڑی زبردست ریسرچ کی آم کے اوپر اور اس نے گنوائے کے ساتھ 20 بڑے بڑے فائدے ہیں اس آم کو کھانے کے، اور میں نے وہ کتاب کو پڑھ کے سنائی، دیکھیں یہ ہیں سارے فائدے آم کھانے کے. اب میں کوئی ریسرچ نہیں بتا رہا ہوں، یہ فرضی بات کر رہا ہوں، پلیز مجھے نہیں پتا، کوئی ناراض ہو جائے مجھ سے کہ آپ نے کیا کیا بتا دیا، تکے لگا رہا ہوں، آپ تکا سمجھیے گا، لیکن مثال کو سمجھانے کے لیے، فرض کریں آم کھانے کا فائدہ یہ کہ خون صاف ہو جاتا ہے، فرض کریں آم کھانے کا فائدہ یہ کہ مثال کے طور پر آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، فرض کریں آم کھانے کا فائدہ جناب علی یہ کہ گردہ صحیح ہو جاتا ہے، فرض کریں آم کھانے کا فائدہ یہ کہ لیور اسٹرانگ ہو جاتا ہے، فرض کریں آم کھانے کا فائدہ یہ کہ یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی. آپ کیوں کھاتے ہیں؟ ان فائدوں کیسے کھاتے ہیں؟ آپ کو تو پتا بھی نہیں تھا. اب مجھے ایک جملہ کا جواب دیجیے گا، کیا پروردگار عالم نے آپ کو ان فائدوں سے محروم کر دیا یہ کہہ کر کہ تم تو پسند کے لیے کھا رہے تھے تو تم کو فائدے نہیں دوں گا؟ غور کیجیے گا، محروم کر دیا آپ کو کہ بھئی یہ فائدے صرف اسی کو ملیں گے جس کو پتا ہو اور جو اسی نیت سے کھائے، ادروائز کسی کو آم کھانے کا میں فائدہ نہیں دوں گا. بابا تمہیں پتا ہو یا نہ پتا ہو، تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، تم چاہے 2 سال کے نادان ہو یا 80 سال کے پڑھے لکھے سمجھدار ہو، تجربہ کار ہو، جو فائدے ہیں تمہیں پتا ہے وہ بھی ملیں گے، جو فائدے تمہیں آج تک نہیں پتا وہ بھی تمہیں سارے فائدے ملیں گے. تم اس لیے کھاتے جاؤ کہ تمہیں پسند ہے. اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیے، یہ 400 صفحے کی کتاب میں نے اس کے ہاتھ میں تھما دی جس کو پسند نہیں ہے، جو عام منہ میں نہیں ڈال سکتا؟ میں نے کہا نادان تو نہیں کھا رہا تھا، کتنے بڑے بڑے فائدے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیے، عام کھانا شروع کر دے گا اس کتاب کو پڑھنے کے بعد؟ پتہ نہیں میں کہاں لے کر آ گیا، میں اپنی بات پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں. میں اس کے ہاتھ میں کتاب پکڑا دوں، وہ ہم کھانا شروع کر دے گا، کیا کہے گا؟ وہ کہے گا والد صاحب میں تو نہیں کھاتا. میں کہوں گا اتنے بڑے بڑے فائدے، کہتے اچھا خون صاف ہوتا ہے نا، میں فلاں چیز کھا لوں گا خون صاف ہو جائے گا، ہڈی مضبوط ہوتی ہے نا میں دودھ پی لوں گا ہڈی مضبوط ہو جائے گی، آنکھیں مضبوط تیز ہوتی ہے نا میں بادام کھا لوں گا آنکھیں تیز ہو جائیں گی. بابا حسین ابن علی کی عزاداری بھی یہی ہے، جس کو سمجھ میں آ جاتی ہے پسند ہے تو خون میں طہارت ہے وہ آ جاتا ہے، پھر چاہے فائدے پتا ہو نہ پتا ہو پروردگار فائدے دیتا رہتا ہے، اور جن کو نہیں آنا ہوتا فائدے سارے کے سارے پتا چل جائے پھر بھی فرش عزائے حسین پر آنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. بے شمار فائدے ہیں حسین ابن علی کی مجلس میں آنے کے، اس سے بڑھ کر فائدہ خدا کی قسم اگر کوئی ہے تو مجھے لا کے بتا دو، یا مانو اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہوگا کہ جب حسین کی مجلس میں آتے ہو، آنسو بہاتے ہو، تو ایک بی بی ہے جو تمہارے آنسوؤں کو اپنے رومال کے اندر لے لیتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا فائدہ چاہیے تمہیں؟ ہے اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ؟ ہونا چاہیے اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں اس سے بڑھ کر. اذن گرامی، سینہ تان کر کہیں مجھے حسین سے محبت ہے، مجھے حسین سے عشق ہے، اس لیے میں مجلس عذاب برپا کرتا ہوں، مجھے حسین سے پیار ہے لہذا میں حسین حسین کرتا ہوں. یقیناً بہت سارے فوائد ملیں گے. میں فائدے کے لیے نہیں کرتا، میں پیار کے لیے کرتا ہوں. اپنی ماں کے لیے اگر میں فرش ادا بچھاتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں، تو فائدہ ہوتا ہے میرا؟ کوئی پیار ہے اپنی ماں سے. مجھے ایمانداری سے بتائیے، میں اب ضرور کہوں گا دو جملے، میں اسے نہیں رہا جا رہا. فرض کریں آپ جناب علی جاتے ہیں اپنی کالونی کے اندر، گیٹ پر چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے، بعض اوقات مسلمان بھی نہیں ہوتا، کرسچن ہوتا ہے مثال کے طور پر، روزانہ آپ کو استقبال کرتا ہے، چھ سال سے آٹھ سال سے ملازم ہے آپ کا، چوکیداری کر رہا ہے، گارڈ ہے. آپ کو پتا چلا اس کا باپ مر گیا، جس کو آپ نے آج تک زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. مجھے ایمانداری سے بتائیے، اگر واقعی اس کا گارڈ، اس گارڈ کا باپ مر گیا ہوگا، رک کر تعزیت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کے جملہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے کہ یار تیرے بابا کے مرنے کا افسوس ہوا؟ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ آپ کو افسوس ہوا ہے واقعی؟ نہیں ہوا. آپ نے دیکھا تک نہیں اس انسان کو، وہ انسان اچھا ہے برا ہے کیسا ہے، پھر بھی آپ کہیں گے، رسم ہے نا، رکیں گے اور کہیں گے افسوس ہوا. یہ افسوس کتنا ہے پتہ ہے؟ بہت چھوٹا سا ہے. یعنی میرا اور تیرا ایک تعلق ہے، وہ یہ تعلق ہے کہ میں جس مکان میں رہتا ہوں وہاں کا تو گارڈ ہے، چوکیدار ہے، لہذا میرا تیرا ایک کنیکشن ہے. جو غم تجھے ملا ہے، جو خدا نے تیرا امتحان لیا ہے، چونکہ میرا اور تیرا ایک چھوٹا سا ایسا ہی رشتہ ہے، اس چھوٹے سے رشتے میں جو حصہ بنتا ہے وہ غم ہے میرے پاس، لہذا میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے افسوس ہوا تیرے بابا کے غم کا، تیرے بابا کے مرنے کا. اب میں آپ سے کھڑا ہو جاؤں اور پوچھوں کہ مجھے ایمانداری سے بتائیے مقصد کیا ہے اس کا، فائدہ کیا ہے اس کا، آپ نے کیوں تعزیت کی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ مولانا صاحب کیسی بات کرتے ہیں، کیا انسان کا انسان کے ساتھ تعلق کافی نہیں ہے؟ بابا اگر عام انسان کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ بھی بنتا ہے کہ اس کو کھڑے رہ کر اس کے باپ کا پرسہ دیا جائے، تو یہ تو سید سجاد کو اس کے بابا کا پرسہ دیا. وہاں فائدہ کیوں یاد آتا ہے؟ وہاں مقصد کیوں یاد آتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ سید سجاد کو کسی نے پرسہ نہیں دیا؟ حضرت گرامی میں پردیسی ہوں نا، کراچی سے آیا ہوں، آپ جانتے ہیں اسلام آباد ہے. اکثر لوگ آشنا نہیں ہیں مجھ سے، دوست نہیں ہیں، لیکن دو چار چہرے جو یہاں پر، پانچ چھ چہرے جو آشنا ہیں. اور آپ یقین جانیے، انسان جب پردیس میں آتا ہے نا تڑپتا ہے کوئی اپنا مل جائے. سنیں گے سید سجاد، شاعر کہتا ہے یارب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا. کوئی سمجھے تو صحیح سید سجاد کے درد کو، یارب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا، بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. اور تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو، ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا ہے. جس سید سجاد نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، نہ جانے اپنے بدن پر کتنے کوڑے کھائے، کس کس بات پر کوڑے کھائے. ذرا ذرا میں ایک روایت پڑھنا چاہ رہا ہوں. یہ ایام جناب سکینہ کی شہادت کے ایام ہیں. وہ بچی جو بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، گھٹ گھٹ کر شام کے زندان میں آخر دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، بغیر کیجیے گا، معاف کیجیے گا، بڑی سخت روایت ہے. کس کس بہانے سے سیدھے سجاد نے کوڑے نہیں کھائے، خدا کی قسم عجیب ہے. جب کوفہ سے شام کی طرف یہ کاروان جا رہا تھا نا، کیا مصائب ہیں جو سیدھے سجاد نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے.
اور ان مصائب کو میرے مولا سید سجاد نے برداشت کیا. میری کل کی مجلس کا خلاصہ بھی یہی تھا, سخت ترین مصائب کو برداشت کیا. ایک جملہ بتاؤں آپ کو, بچے پیاسے ہوتے تھے, کاروان رکا ہوا ہوتا تھا, بچے جا کر کھڑے ہو جاتے تھے, ظالم تھوڑا سا پانی دے دے, ظالم جواب نہیں دیتا تھا, بچے کو معلوم تھا شاید مل جائے شاید نہ ملے. وہ پانی پیتا تھا, اپنے دوستوں کو پلاتا تھا, جانوروں کو پلاتا تھا, جب سب کچھ سب کو پلا دیتا تھا پھر بھی تھوڑا سا پانی بچ جاتا تھا. اب حسین کے بچوں کو آس ہوتی تھی شاید تھوڑا پانی مل جائے. سید سجاد نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا, ظالم اس پانی کو زمین پر بہا دیتا ہے, ریت پر بہا دیتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں, اپنا بدن لگاتے ہیں, شاید اس پانی کی کچھ نمی ہمارے بدن کو لگ جائے. چھوٹے چھوٹے بچے ازان گرامی, کاروان چلتا رہا. مقاتل نے لکھا ہے راستے میں کئی ساری قبریں ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی کہی جاتی ہے, جو حسین کے کاروان کے بچوں کی قبریں. جب یہ اونٹ تیز دوڑتے تھے بعض اوقات بچے ماؤں کی گودوں میں ہوتے تھے گر جاتے تھے, بعض اوقات ایسا ہوتا تھا پچھلے آنے والے جانوروں کی ٹاپوں میں آ کر پامال ہو جاتا. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا ازان گرامی, مقاتل نے لکھا, علماء پڑھتے ہیں ذاکرین پڑھتے ہیں, ایک وقت ایسا آیا حسین ابن علی کا سر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا, یہ مقام پر آ کر رک گیا. بعض نے لکھا ہے کہ جو جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا, بعض نے لکھا ہے کہ سر مبارک زمین پہ گر گیا, آگے بڑھنے کو تیار نہیں. فوجیوں نے سپہ سالاروں نے ہر طرح سے کوشش کر لی, سر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا. شبر چلایا دور سے, آخر کیا ہے کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہو؟ کسی نے کہا شبر مولا حسین کا سر آگے بڑھنے کو تیار نہیں, نہ جانے کیا بات ہے. ہم نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی لیکن سر مبارک آگے بڑھنے کو تیار نہیں. شبر نے کہا اتنی سی بات ہے, ابھی مسئلہ حل ہو جائے گا. لوگ سمجھے کہ شمر مولا حسین کے سر کے پاس آئے گا. عزیزو سنو کہ کیا کیا, شمر کے ہاتھوں میں کوڑا نظر آیا, اور ایک مرتبہ اس نے رخ کیا میرے مولا بیمار امام کے سید سجاد کی طرف, پشت پر تازیانوں کے نشان بننا شروع ہوئے, میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے, سر مبارک کو اٹھایا, بابا کے چہرے کو دیکھا, ہاتھ جوڑ کر اتنا کہا بابا سید سجاد ہر امتحان کے لیے تیار ہے, بابا مصلحت ہے تو بتا دیجئے کیا راز ہے, آگے بڑھنے کو تیار نہیں. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, سید سجاد سکینہ گر گئی ہے. اجرکم اللہ, سید سجاد سکینہ گر گئی ہے. جب تک سکینہ نہیں آئے گی حسین کا سر آگے نہیں بڑھے گا. میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر ایک جسارت کروں, مولا وہ جو سارے بچے گرتے رہے کیا ان کے لیے سر کو نہیں رکنا چاہیے تھا, صرف سکینہ کے لیے سر کیوں گرا؟ میرا مولا کہے گا ذاکر جلد بازی نہ کر, سکینہ کو شام کے زندان میں پہنچنے دے. حسین کی مظلومیت کے دو اہم ستون ہیں, کربلا کے میدان میں 6 مہینے کا آزلان, شام کے زندان میں 4 سال کی سکینہ. ذاکر سکینہ کو شام کے زندان میں پہنچانا ضروری ہے. اچھا مولا جناب زینب ڈھونڈتی ہوئی چلی, بس مختصر کر رہا ہوں, ایک بیوی نظر آئی جس کی آغوش میں سکینہ لیٹی ہوئی تھی. زینب آگے بڑھی, سلام کر کے ایک جملہ کہتی ہے, بیوی میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں, کوئی تو ہے جس کو حسین کی یتیمہ پہ رحم ہے, کوئی تو ہے جس نے حسین کی بچوں میں رحم کھایا. ایک مرتبہ بی بی نے نقاب کو الٹا اور اب جو دیکھا زینب نے کیا دیکھا, ماں فاطمہ زہرا سامنے بیٹھی ہے, تڑپ کر اس بی بی نے کہا زینب کیا ماں کا شکریہ ادا کرے گی؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ, ایک ملاقات شام غریبہ میں بابا سے ہوئی تھی, ایک شام کے صحرا میں ماں فاطمہ زہرا سے ہوئی. شام غریبہ میں جب بابا سے ملاقات ہوئی تھی تب بھی زینب نے فریاد کی تھی, میرا دل کہتا ہے جب شام کے صحرا میں ماں زہرا سے ملاقات ہوئی ہوگی زینب نے فریاد کی ہوگی, اماں تو جس کرتے کو سیدھی جاتی تھی
اجر قبل اللہ، اجر قبل اللہ. بس میں نے گفتگو کو مختصر کیا، ماں سے اجازت لی، سکینہ کو لے کر زینب دوبارہ لشکر کی طرف آئی. شبر کے سامنے آ کر جناب زینب نے ایک فریاد کی ہے، ایک درخواست کی ہے، اے شبر تجھ سے ایک درخواست کرتی ہوں، تو نے سکینہ کو اکیلے اونٹ پر بٹھایا ہے، چھوٹی بچی ہے، دوبارہ گرنے کا اندیشہ ہے، تو اتنا کر میرے ساتھ بٹھا دے، میں بچی کو سنبھال لوں گی. شبر نے کہا نہیں زینب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے انتظام کر دیا ہے، اب بچی نہیں گرے گی. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا. عزیز و شاید جناب زینب سمجھی ہماری آ گئی، کجاوا آ گیا. بس مجھے درگزر کرنا، میں نے سنا ہے آج بی بی کی شہادت کی شب ہے، لہٰذا یہ سخت روایت پڑھ رہا ہوں، ورنہ روایت نہ پڑھتا. شمر نے کہا زینب میں نے انتظام کر دیا ہے، اب سکینہ نہ گرے گی. سنو کہ عزیز و ظالم نے کیا کیا، جناب سکینہ کو اونٹ پر الٹا لٹایا گیا رسی کے ساتھ. اجر قبل اللہ، رسی کے ساتھ بچی کے بدن کو باندھ دیا گیا. اب جب یہ وحشی اونٹ دوڑتا تھا، سکینہ فریاد کرتی تھی بابا مدد کو آئی ہے، چچا باس مدد کو آئی ہے. مجھ میں زیادہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن دو جملے پڑھوں گا. پہلا جملہ، جب شام کے بازار میں یہ اونٹ پہنچا، زمین پر بیٹھا، لوگوں نے دیکھا اونٹ کے دونوں طرف سے خون کی دھاریں بہ رہی. اجر قبل اللہ، بس آخری جملہ. ان لوگوں نے دیکھا دونوں طرف سے اونٹ کی دھاری بہ رہی ہے، اور آج کی شب جب سکینہ کی شہادت ہوئی، جب زندان میں غسالہ آئی، غسل دینا شروع کرنے چاہتی تھی، ہاتھ جوڑ کر جناب زینب سے پوچھا بی بی مجھے اتنا بتا دو، اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ تڑپ کے جناب زینب نے کہا اے غسالہ، میری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، تو ایسی بات کیوں کر رہی ہے؟ غسالہ روتے ہوئے کہتی ہے بی بی، اگر بیماری نہیں تھی تو پھر راز کیا ہے؟ یہ اس بچی کا کرتا کیوں نہیں اترتا؟ بدن پہ زخم ایسے ہے، یہ کرتا چپکا ہوا ہے. شبر کیا بتا ہے، سامنے کی طرف سے ہے یہ ظالم اونٹ سے رگڑ کھانے کے زخم، اور پشت پر شبر کے تازیانوں.
وسيعلم الذين ظلموا على محمد ايام منقلب انقلب. پالنے والے ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. معبود ہمارے ناسوں کو رومال عزت زہرا میں جگائے، عنایت فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں، بالخصوص جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، وہ تمام نام جو بار بار لیے جا رہے ہیں، با زہرا، کنیز فاطمہ، ائمہ زہران، ائمہ بتول زہران، اور بھی جو بچے بچیاں یا اور خواتین مرد حضرات جو بیمار ہیں، پالنے والے بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بلکہ بطور خاص درخواست کی گئی ہے کہ پانچ مرتبہ آیا یا میو جیبول کا ورد کر دیا جائے. میں آپ سے درخواست کروں گا میرے ساتھ ساتھ شامل ہو جائیے، اپنے بیماروں کے لیے بھی دعا کیجیے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے. خدا اہل بیت اطہار کے ذکر کی برکت سے، قرآن کی اس آیت کی ذکر کی برکت سے پروردگار ان سب کو شفا عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اما یجیب ویکشف السوء. پالنے والے آیت کریمہ کا واسطہ، بیمار امام سید سجاد کی بیماری کا واسطہ، شہزادی سکینہ کے بدن پر لگے ہوئے زخموں کا واسطہ، پالنے والے ان تمام بیماروں کو جلد از جلد شفائے کاملہ عنایت فرما. معبود ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، مبدت اہل بیت آن بان ہمارے